السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسفر امام. آج ہمارے موضوعات میں سر فہرست شام کے اہداف پر امریکہ اور اتحادیوں کے میزائل حملے ہیں. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال کی, جہاں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سپریم کورٹ نے مستقل طور پر سیاست سے نااہل قرار دے دیا ہے, اور ساتھ ہی پاکستان میں عام انتخابات سے پہلے نگراں حکومت کے قیام کی تیاریاں بھی جاری ہیں. گزشتہ رات امریکہ, برطانیہ اور فرانس نے شام کے خلاف فضائی حملے کیے, اور امریکہ کے دفاعی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ شامی حکومت کے کیمیائی ہتھیاروں کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. اس کی وجہ گزشتہ ہفتے دوما میں, جو دمشق کے نواح میں باغیوں کے کنٹرول والا علاقہ ہے, شامی حکومت نے امریکہ اور دیگر ممالک کے کہنے کے مطابق کیمیائی ہتھیار استعمال کیے تھے. اس حملے میں کم از کم 40 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے. شام پر میزائل حملوں پر روس نے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلایا ہے اور ان حملوں پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے. اس سے پہلے اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے کہا تھا,
Let's be clear. Assad's most recent use of poison gas against the people of Douma was not his first, second, third, or even 49th use.
وہ کہہ رہی ہیں کہ واضح کر دوں کہ دوما کے لوگوں پر اسد کا یہ کیمیائی حملہ کوئی پہلا, دوسرا, تیسرا, یہاں تک کہ 49th نہیں تھا. امریکہ کا اندازہ ہے کہ شامی جنگ میں کوئی 50th بار یہ کیمیائی ہتھیار استعمال کیے گئے, جبکہ عوامی اندازے اس سے کہیں زیادہ, یعنی 200 ہے.
جی, اور اب دیکھتے ہیں کہ اس ہنگامی اجلاس میں کیا بات کی جاتی ہے, کیونکہ ابھی یہ اجلاس شروع نہیں ہوا. بہرحال ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان ڈاکٹر زبیر اقبال, جو کہ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ رہ چکے ہیں اور مشرق وسطی کے امور کے ماہر ہیں, اور ڈاکٹر فاروق اسناد, پروفیسر پولیٹیکل سائنس ہیں ایف سی یونیورسٹی میں, اور انہوں نے جو کتاب تخلیق کی گلوبل سیکیورٹی واچ پاکستان, اس کے مصنف, ہمارے ساتھ ہیں اس وقت اور ہم ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے ایک میزائل حملہ سن 2017 میں بھی کیا تھا, اور خیال تھا کہ اس کے بعد شام کی جانب سے کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال بند ہو جائے گا, مگر بظاہر ایسا نہیں ہوا. تو آپ بتائیے کہ اس حملے سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟
دیکھیے, اس قسم کے جو حملے ہوتے ہیں ان کی مقاصد تو خیر کلیئر ہوتے ہیں, لیکن ان کے کانسیکوینسز کلیئر نہیں ہوتے. اب یہ جو اٹیک ہوا جس میں کوئی 110 میزائل پھینکی گئیں, وہ ان علاقوں پہ کنسنٹریٹ کی گئی تھی جہاں پر کہ کیمیکل ویپنز یا تو پروڈیوس کیے جاتے ہیں یا ہائی کمانڈ قائم ہے جو اس کو استعمال کرتی ہے. یاد رہے کہ کیمیکل ویپنز پروڈیوس کرنا اتنا مشکل نہیں ہے, یہ سب سے ایک اہم بات ہے. یہ بہت سستی قسم کی ویپن ہوتا ہے اور اس کو بنانا مشکل نہیں ہوتا, چاہے وہ سیرن ہو چاہے وہ کلورین ہو. تو ایسی کنڈیشن میں اگر آپ ان کی لیبورٹریز کو ڈسٹروائے بھی کر دیں, وہ ریسٹور کرنے میں اتنی مشکل نہیں پاتے جتنی کہ جو اصل ملٹری ہارڈ ویئر ہوتا ہے اس کو ریپلیس کرنے میں ہوتی ہے. تو اس لیے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس قسم کا جو اٹیک ہوتا ہے اس کا مقصد تو یقیناً ویل میننگ قسم کا مقصد تھا, درست مقصد تھا, لیکن اس کے کانسیکوینسز ایسے ہوں گے کہ کوئی لانگ لاسٹنگ اثر نہیں ہوگا, نمبر ایک تو یہ بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس علاقے میں ٹینشنز اور بڑھ سکتی ہیں, اور مجھے محسوس خطرہ جو محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کی سول وار جو ختم ہو رہی تھی اب پھر دوبارہ شروع ہو جائے گی. انفارچونیٹلی ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے. اگر ہم اس میں شامل نہیں ہوتے تو ہم اس کو انفلوئنس نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ الٹیمیٹلی انڈائریکٹ قسم کے جو اثرات ہوں گے وہ اتنے اچھے شاید نہ ہوں جتنے کی امید کی جاتی تھی.
ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا کہ یہ جنگ ختم ہونے کو تھی, ایسا نظر تو نہیں آیا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شامی حکومت کا ایگریشن جو ہے, ان کا جو انداز تھا وہ کافی پریشان کن رہا ہے, اور کہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ خانہ جنگی ختم ہو جائے گی.
جی دیکھیے, میں کہنے کا یہ چاہتا ہوں کہ جو ان کے اوپوننٹس تھے وہ بڑی حد تک ہار چکے تھے. چند اوپوننٹس باقی تھے, جو فار ایگزامپل جو غوطا کا جو علاقہ ہے اس میں کوئی 700 کے قریب وہ تھے, اور ان کو انہوں نے اجازت دے دی تھی کہ وہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں. اب مشکل یہ آتی ہے کہ جہاں تک اسد گورنمنٹ کا تعلق ہے, وہ ایک بڑی بروٹل قسم کی گورنمنٹ ہے, उसके पास रिसोर्सेज भी हैं और उसके पास साथी भी हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें ईरान भी शामिल है, जिसमें रशिया भी शामिल है और बड़ी हद तक तुर्की ने भी अब उनके खिलाफ लड़ना बंद कर दिया है। तो ऐसी कंडीशन में जबकि कोई और हेलाइज उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है अपोजिशन को, तो फिर बड़ी हद तक इसे कहना चाहिए कि असाद गवर्नमेंट जो है उसकी रेस्टोरेशन हो गई है, चाहे दुरुस्त हो ना हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि सवाए अहूता के इलाके में और कहीं कोई जंग नहीं हो रही। अगर जंग हो रही है तो वो इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हो रही है या कुर्दों की जंग हो रही है तुर्की के साथ। जहां तक जो रेडिकल फोर्सेस थी सीरिया में वो अब नहीं लड़ रही, अलगूता के भी जो है वो वहां से छोड़ के चले जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये कि ये सिविल वॉर खत्म हो रही थी। देखिए, एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको कि चाहे हम पसंद करें ना करें, असाद गवर्नमेंट का पल्ला भारी है, उसके सपोर्टर्स का पल्ला भारी है और उन्होंने बड़ी हद तक मुल्क को कंट्रोल में ले लिया है। वो इलाके जो उनके कंट्रोल में नहीं है वो उनको कभी कंट्रोल में लेने का इरादा भी नहीं रखते थे, क्योंकि मुल्क की इफेक्टिव पार्टीशन हो चुकी है। एक तरफ कुर्द हैं, दूसरी तरफ इस्लामिक स्टेट और उसके कुछ सपोर्टर्स हैं, इसमें अलकायदा भी शामिल है, और दूसरी और तीसरी तरफ जो दमास्कस और उसके इर्द गिर्द का इलाका जो है वो इस वक्त इफेक्टिवली जो सीरियन स्टेट कहना चाहे आप कह सकते हैं, और उसी में वो अपना इफेक्टिव कंट्रोल रखना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि उनको किसी सूरत में भी वो दूसरे इलाके जिसमें अलेप्पो वगैरह शामिल है नहीं मिलेंगे, और वो इलाके इतने तबाह हो चुके हैं कि उनको उनकी तरफ जाने की जरूरत भी नहीं।
डॉक्टर साहब जरा साथ रहिएगा, आपसे रूस के रद्दअमल के बारे में भी एक सवाल करूंगी मैं। डॉक्टर फारूक हसनात से मालूम करना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब मशरक़ वुस्ता की उमूर पर आपकी गहरी नज़र है, क्या आप समझते हैं कि ये इंतज़ार किया गया, अभी डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल बात कर रहे थे कि बागी तो ख़त्म होने को जा रहे थे, यानी ये खाना जंगी असद हुकूमत के हक में इसका नतीजा आने वाला था, तो फिर भी ये हमला किया गया जिसकी वजह से हालात ज़्यादा ख़राब हुए, तो आपके ख्याल में क्या इंतज़ार करता है ये खत्ता, क्योंकि कहीं भी अगर मिस्र में कोई सर उठाता है, ट्यूनिस में सर उठाता है, तो कोई दूसरा मुल्क अरब मुल्क उनकी मदद को नहीं आता, और अब भी एक बेनियाजी सी है, क्या ख्याल है आपका?
ये बिल्कुल, मैं पहले तो डॉक्टर जुबैर साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये जंग तकरीबन खत्म हो चुकी है। इसमें ईरान के दस्ते, रूस और बशर असद की हुकूमत बहुत हावी हो गई है, और चंद हफ्तों की ही बात थी जैसे इन्होंने भी कहा। बात यह है कि ये जो मिसाइल दागे गए ये फ्रस्ट्रेशन की भी निशानी है, इसलिए कि अमेरिका की फोर्सेस और जो बरतानिया का था या उस पर फ्रांस का दखल था और उनके जो हवारी हैं जिसमें सऊदी अरब पेश था, तो उनको वहाँ पे खासी जो है वो पसपाई हुई है। तो इसलिए पहले आप देखिए, सदर ट्रंप ने कहा था कि हम दस्ते अमेरिका के वापस बुला रहे हैं जो 2000 के करीब हैं, उसके बाद अचानक फिर ये वाक्या जब हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं फौरन मिसाइल का हमला करूंगा, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा, तीसरी जो ट्वीट उन्होंने की उसमें उन्होंने कहा कि हमला शायद जल्दी हो, शायद जल्दी ना हो। तो दूसरी बात ये है, इसका दूसरा पहलू ये है कि मसरूजे के ऊपर ये किया गया है, क्योंकि कहीं भी आप अखबार देख लीजिए, एडिटोरियल देख लीजिए अमरीका तानिया के, कहीं भी नहीं कहा गया, हमें यही कहा गया कि प्रिज्यूम किया जाता है कि वहां पे कीमियाई हथियार इस्तेमाल हुए हैं। कीमियाई हथियार तो वैसे बहुत एक मोहलक चीज है और उसको कंडेम ही करना चाहिए और खासतौर पर सिविलियंस के ऊपर इस्तेमाल हो, लेकिन उसको जवाब बनाकर हमला करना, और जैसे जुबैर साहब ने भी सही कहा कि पिछले मरतबा भी जब मिसाइल अटैक हुआ था तो दूसरे ही दिन जिस अड्डे पे अटैक किया था वो फाल हो गया था। इसमें दूसरा मैं जरा एक नुकता और भी पेश करूंगा इसको जरा फैलाव देने के लिए हमारी जो हम बातचीत कर रहे हैं, कि देखिए वॉर मेकिंग पावर्स अमेरिकी सेनेट के पास है और ये अमेरिका के आईन में लिखा हुआ है, इसलिए आप देखिए कि जो डेमोक्रेटिक सेनेटर्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं इस बात के ऊपर कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जो रवायत डाली थी कि वो हमला कर देना और मिसाइल मारना, वैसे अमरीका के सदर के पास हैं एग्जेक्टिव अख्तियार कि अगर अमेरिका की सलामती को खतरा हो तो फिर वो इंतजार नहीं करते कि कांग्रेस इजाजत दे, लेकिन यहाँ पे तो कोई अमेरिका की सलामती को खतरा नहीं था, तो इसलिए कांग्रेस से इजाजत नहीं दी गई, वॉर मेकिंग पावर्स उनके पास है। दूसरा नुक्ता मैं यहाँ पे ये कहूंगा کہ دیکھیے ایران عراق وار میں جو 8 سالہ ہوئی اس میں بہت سینکڑوں مرتبہ عراقی فوج نے کیمیکل استعمال کیے اور ساری دنیا میں ان کی تصویریں چھپی اور ساری دنیا میں ان کا انہوں نے اپنے مریض بھی جو زخمی ہوئے تھے ان کو برطانیہ میں بھی بھیجا, ان کو فرانس میں بھی بھیجا, ان کو جرمنی میں بھی بھیجا. ایک لفظ نہیں کہا گیا کہ انہوں نے انسانیت کی تذلیل کی ہے, انسان خلاف ورزی کی ہے, انسانی حقوق کی, ایک لفظ نہیں کہا گیا. تو اب یہاں پہ آ کے یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. لیکن بہرحال جہاں بھی کیمیائی ہتھیار استعمال ہوں یا اٹامک ہتھیار استعمال ہوں یا ان کی دھمکی بھی دی جائے تو اس کو کنڈیم ہی کرنا چاہیے, لیکن یہ خیال رکھ کے کہ یہ جو قانون ہے یا یہ جو نقطہ نظر ہے اور یہ پالیسی سب کے لیے یکساں ہونی چاہیے, اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہوں گے. میرا یہ خیال ہے کہ اس ان میزائل سے, چونکہ یہ آپ دیکھیے بڑے نفع تلے میزائل تھے, انہوں نے صرف تین ان کے ہدف تھے, صرف اس سے زیادہ نہیں تھے. اور یہ اس لیے بھی داغے گئے یہ سوچ کے کہ کہیں ہم روس کو کہیں کوئی روس کی کیجولٹیز نہ ہو جائیں, اس لیے کہ اس سے پھر حالات اور زیادہ خراب ہو سکتے تھے. تو اس لیے ایک سمبولک تھا, لیکن لگتا نہیں ہے پچھلے اگر ہم میزائل حملے کو دیکھیں یا اس سے پہلے جو افغانستان میں مدر آف آل بامبس ہمیں کہا گیا تھا پھینکا گیا ہے, اس کے تو 4 دن کے بعد داعش نے حملہ کیا تھا بڑا خوفناک قسم کا. تو اس لیے جب تک ٹروپس آن گراؤنڈ نہیں ہوتے اس وقت تک ان اس قسم کے ایک دکا میزائل یا ایک دکا ہدف کے اوپر میزائل جو ہیں وہ کوئی خاص اثر نہیں ڈال سکتے. ایک سمبولک ہے, لیکن اس کا اب جیسا آپ نے کہا سلابدی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے, اس میں بہت سی تقریریں ہوں گی, لیکن ہوگا کچھ نہیں, اس لیے کہ امریکہ اس کو ویٹو کر دے گا قرارداد کو. لیکن اس سے یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جو لڑائی اب ختم ہونے کو آ رہی ہے یہ نہ پھیلے, بلکہ یہ چاہیے امریکہ کو کہ وہ روس کے ساتھ مل کر جو آئندہ آنے والی حکومت یا نظام وہاں پہ بننا ہے اس میں تعاون کرے. ریکنسٹرکشن ہونی ہے, شہر کے شہر تباہ ہو گئے ہیں. بہت ہی خوبصورت ملک ہوتا تھا اس زمانے میں یہ شام, اس کو اس میں بہت ہی تباہی ہوئی ہے. تو اس لیے وہ ریکنسٹرکشن کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ جب تک دنیا ساری پول نہیں کرے گی تو اب اس طرف جانا چاہیے اور ایک آئینی ڈھانچے کی طرف بھی جانا چاہیے. اور وہ امریکہ اس طرح میزائل مار کے حاصل نہیں کر سکے گا ہدف اپنے, یہ روس کے ساتھ بات چیت کر کے اور ان کو کسی. یہ ویسے ایک بات یہاں کہنی پڑے گی کہ صدر ٹرمپ نے جو اپنی تقریر کی اس میں انہوں نے روس اور ایران کو ڈائریکٹ نشانہ نہیں بنایا, بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کی دوستیاں کس سے ہیں. انڈائریکٹ تو یہ ایک گنجائش رکھی تھوڑی, اور گنجائش رکھنی بھی چاہیے اس لیے کہ آئندہ جو دنوں میں ان کو بیٹھ کر شام کے معاملات کو سیدھا کرنا ہوگا اور آگے بڑھانا ہوگا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات, ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. بہت اچھا تجزیہ آپ نے پیش کیا, بہت شکریہ. پروفیسر عطا انصاری صاحب نے فرانس سے ہمیں جوائن کیا ہے, اور اس کے علاوہ بیرسٹر امجد ملک برطانیہ سے ہمارے ساتھ ہیں. لیکن ایک سوال آخری ڈاکٹر زبیر اقبال سے کہ ڈاکٹر صاحب, روس کا جو رد عمل ہے یہ کیا واقعی اتنا سخت ہے کہ اس سے حالات خراب ہو سکتے ہیں؟
جو ڈیکلریشنز ہوتی ہیں, جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, ان کو ایک خاص کانٹیکسٹ میں دیکھنا ضروری ہوتا ہے. یہ سٹیٹمنٹ جو دی گئی ہے یہ ایک سٹینڈرڈ قسم کی کنڈیمنیشن ہے, اس کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے جتنی کہ دینے کی امید کی جاتی ہے. اصل بات یہ آ جاتی ہے کہ جیسے فاروق صاحب نے بھی فرمایا, دیکھیے الٹیمیٹلی جہاں تک سیریا کا تعلق ہے اور باقی مڈل ایسٹ کا تعلق ہے, وہاں پر کئی فورسز کو کوآپریٹ کرنا پڑے گا, اور رشیا اس کو محسوس کرتا ہے, پہچانتا ہے. کیونکہ یاد رہے کہ سیریا کو پروٹیکٹ کرنا اور اس کو سپورٹ کرنا بڑا ایکسپینسو ہے, جو کہ رشیا اپنی اس اکنامک کنڈیشن میں لانگ ٹرم بیسس پہ نہیں کر سکتا. تو اس کو وہاں پر ڈیفینیٹلی کوآپریشن چاہیے. وہ کوآپریشن جو ہے ایک تو ایران کی طرف سے اس کو مل رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ترکی کے ساتھ بھی مل کے کچھ کرنا چاہتا ہے. لیکن یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس علاقے کے ریجنل ایکٹرز جو ہیں وہ کوآپریٹ کریں. وہ کیسے کوآپریٹ کریں گے, بہت عام سی بات آ جاتی ہے, اور وہاں پر امریکہ کا انفلوئنس بہت ضروری ہو جاتا ہے. کہ اگر ریسورس ٹرانسفر کرنی ہے جو کہ صرف سعودی عربیہ یا یو اے ای قسم کا ممالک اور یا قطار قسم کے ممالک سے ہی ہو سکتی ہے ریکنسٹرکشن کے لیے, جو کہ ایک فاؤنڈیشن بن سکتی ہے اس ملک کو دوبارہ ایک بنانے میں, تو پھر اس کے لیے امریکہ کا انفلوئنس بہت ضروری ہے. لیکن الٹیمیٹلی بات وہی آ جاتی ہے کہ کیا آبجیکٹیوز دونوں کے کنسسٹنٹ ہوتے ہیں کہ نہیں, جو ابھی ہمیں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے.
صحیح ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر زبیر اقبال بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ, اور اب ہم چلتے ہیں لندن. جی پروفیسر عطان, نہیں پہلے ہم فرانس میں پروفیسر عطان ساری صاحب سے بات کرتے ہیں. جی عطان ساری صاحب, آپ ہمیں سن رہے ہیں, السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام, میرا نام عطا محمد ہے.
عطا محمد ہے, اچھا جی جی, بہت معذرت, مجھے عطا انصاری بتایا گیا تھا. تو عطا محمد صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرانس نے بڑا سخت موقف اختیار کیا اس سارے معاملے میں, اور کہا کہ اسے پورا یقین ہے کہ وہاں کیمیائی ہتھیار استعمال کیے گئے دوما میں, اور شام پر جو اسٹرائک ہے اس میں بھی حصہ لیا گیا. تو آپ کے خیال میں فرانس کی یہ اپنی وجہ تھی یا کہ بین الاقوامی تناظر میں اس نے دیکھا؟
سارے تناظر میں اور اس میں کوئی شک نہیں, جیسے آپ کے پہلے دو گیسٹ پروفیسر صاحبان تھے انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ جنگ اپنی آخری مراحل میں تھی اور اس میں ایسا کوئی اشتعال انگیزی کا امکان نظر نہیں آ رہا تھا, تو یہ ایک موقع بنایا گیا. اور ابھی تک جو کیمیاوی ہتھیاروں کو انسپیکشن کرنے کی یونائٹیڈ نیشن کی ٹیم ہے, اس کو بھی نہیں پہنچنے دیا گیا, اس کو بھی نہیں جانے دیا گیا کہ وہ وہاں پہنچنے کی جانچ پڑتال کرتے. اور اس کے علاوہ ایک بالکل بھی ہنگامی صورتحال میں آپ دیکھیں, برطانیہ اور یو ایس دونوں طرف جو سینٹ کے ارکان ہیں, جو پارلیمنٹ کے ارکان ہیں, وہ اس کو بڑے مشکوک انداز میں دیکھ رہے ہیں اور وہ دونوں کے بیچ کی سپورٹ کر رہے ہیں. آج کی اسٹیٹمنٹ جو آئی ہے اپوزیشن لیڈر فرام برٹش, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں واشنگٹن سے ڈکٹیشن لینے کی بجائے اپنے پارلیمنٹ کو لینا چاہیے تھا. تو یہ بڑا جلد کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے, اور ابھی دیکھنا یہ, جیسے آپ ڈاکٹر زبیر نے بھی بات کی ہے کہ رشیا کے کسی بھی ہدف کو نشانہ نہیں بنایا گیا, اور رشیا نے پہلے ہی آئیڈینٹیفائی کر دیا تھا کہ یہ ایسے اہداف ہے جہاں پہ میزائل آ سکتے ہیں, تو کوئی اتنا بڑا نقصان دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا. لیکن بہرحال یہ ایک اٹیک ہے اور اس کا ریئیکشن تو سامنے آئے گا, اب دیکھتے ہیں یہ ریئیکشن کس صورت میں آتا ہے. اور شام میں اسد کا رجیو جو ہے وہ مضبوط ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
پروفیسر صاحب, آپ کا آپ کی لائن پر شور ہے, ایسا لگتا ہے ہوا کا شور ہے, جیسے آپ شاید باہر ہیں یا تو ہاں تھوڑا سا آپ ڈرائیو کر رہے ہیں. اچھا تو لیکن ایک بات آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ یہ اتحاد بنا ہے ایک طرح سے, برطانیہ بھی اس میں شامل ہے, تو آپ اسے سمجھتے ہیں کہ عراق کی طرح کا اتحاد ہے یہ؟ جی آپ سے ہی
کوئی اتنا دیر پا اتحاد نہیں ہے کہ ہم اس کو کوئی دیر پا اتحاد سمجھیں. یہ ایک وقتی اتحاد ہے اور جس جس کنٹری کا اس میں وقتی طور پہ فائدہ ہے وہ اس کو دیکھے گا, اور جیسے ہی وہ فائدہ نکلے گا وہ چلے جائیں گے. اور جیسا کہ پہلے کچھ صورتحال ہمارے سامنے آئی ہیں مڈل ایسٹ میں, ویسے بھی ٹرانزیشن ایک فیز ہے اور صورتحال چینج ہو رہی ہے. تو ابھی اسرائیل کی طرف سے اور فلسطین کا ایشو بہت بڑا سامنے آ رہا ہے, ایران اور رشیا کا موقف ایک طرح سے بالکل ایک جیسا ہی ہے, تو ان کی طرف سے ہمیں کوئی ایسی ریکنسلیشن یا بات چیت کا دروازہ نظر نہیں آتا. لیکن میرا خیال ہے کہ یونائٹیڈ نیشن کے پلیٹ فارم سے اگر انٹرنیشنل فورسز بیٹھ کے بات نہیں کریں گی اور میزائل کا جواب یا کیمیائی حملے کا جواب اٹامک بوم یا میزائلوں کی صورت میں دیں گے, تو وہ کوئی پیسفل طریقہ سامنے نہیں آئے گا یا اس سے کوئی اچھے نتائج سامنے نہیں آئیں گے.
جی یہاں اس ملک میں جو شام کی صورتحال ہے, یہاں تو کہیں کوشش جو بھی ہوئی ہے مذاکرات کی, وہ سیرین آرمی جو ہے ان کی اور جو حکومتی موقف ہے اس کو لے کر کچھ نمائندوں نے بات کرنے کی کوشش کی, لیکن کبھی آگے نہیں بڑی بات چیت اور کبھی اس میں کامیابی کے آثار نظر نہیں آئے. تو بات چیت کس سے کی جائے پھر؟
وہ اس لیے کہ چونکہ یو ایس کا انٹرسٹ بالکل نہیں ہے کہ اسد کے رجیم کو پرولونگ کیا جائے, اور وہ کرنا بھی نہیں چاہتے. تو جب ان کا ایک ایجنڈا ہے ہر وہ فورس, جیسے مصر میں ہوا, جیسے دوسرے گلف کنٹریز میں ہوا, ہر وہ فورس جو اسرائیل کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ نہیں کرتی یا جن کا کوئی تھوڑا سا جھکاؤ بھی ایران کی طرف ہوتا ہے, وہ ان کے رجیم کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اب ہمیں سعودی عرب کا رول بھی دیکھنا پڑے گا اس میں. تو میرے خیال میں یہاں پہ یہ بات, آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے, کیونکہ اس میں مین کریکٹر اگر ہم دیکھیں انٹرنیشنلی تو رشیا اور چائنا ہے, तो ना रशिया की बात मानी जा रही है और चाइना को भी रशिया की बात भी मानी जा रही, और इसको रशिया को एक ऐसी स्टेज पे पहुंचा दिया गया है, ब्रिटिश भी साथ खड़ा हो गया, फ्रांस भी खड़ा हो गया, कनाडा की स्टेटमेंट भी आ गई, जर्मनी इवन उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया लेकिन उन्होंने साथ इसी फैसले का ही दिया है, फिजिकली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे लेकिन इंडोर्स कर रहे हैं। तो रशिया को एक ऐसी स्टेज पे बिठा दिया गया है कि उसकी निगोशिएशन में, जो पीस प्रोसेस में या निगोशिएशन में उसको बिल्कुल एक पार्टनर बना दिया गया असद का, कि उनके बिहाफ से कोई निगोशिएशन नहीं होती। हालांकि जितना टेरिटरी का एरिया रशिया ने अपने गारंटी पे दिया था कि वहां पे कोई केमिकल वेपन या कोई ऐसा नहीं होगा, और उस टेरिटरी में कोई ऐसा वाकया भी पेश नहीं आया और उस टेरिटरी में कोई ऐसा अभी हमला भी नहीं किया गया। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि दिस शुड गो ऑन, या ये कि ये जो केमिकल हमला उसकी तहकीकात होनी चाहिए। अगर वहां से ये शुरू हुआ है और सिविलियन मारे गए हैं तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल फोर्सेस को फोर्स इस लिहाज से इस्तेमाल करनी चाहिए कि सिविलियन ना मारे जाए, और पहले मेक श्योर करें, क्योंकि अगर रशिया की हम रिपोर्ट देखें तो रशिया की रिपोर्ट ये कि ना तो हॉस्पिटल में कोई बंदा है, ना कोई वीडियो और ना कोई ऐसे विक्टिम है। अगर हम दूसरे वीडियोज और सोशल मीडिया पे बाकी चीजें देखें तो हमें वीडियोज भी मिलती हैं, फोटोज भी मिलती हैं। तो मेरे ख्याल में अभी तक मसला सारा एक डिस्ट्रेस का है। यूएस की रिपोर्ट के ऊपर रशिया ट्रस्ट नहीं करता, असद ट्रस्ट नहीं करता, और दूसरे एक्टर्स जो ओरिजिनल है वो ट्रस्ट नहीं करते। इसी तरह यूरोप की तरफ से या मगरब की तरफ से जो लोग हैं वो रशिया इंटेलिजेंस या रशिया रिपोर्ट के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। तो दे शुड बी अ न्यूट्रल वे टू कम आउट कि कोई एक ऐसी एजेंसी आए, इट शुड बी डेफिनेटली फ्रॉम यूनाइटेड नेशन, कि जो एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट तैयार करें कि वहां पे व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम, तो उसके बाद ही कोई किया जा सकता है। अब एक तरफ से एक बंदा मिसाइल मारता है और उससे आवाम मर जाती है, दूसरी तरफ से दूसरी फोर्सेज उठते हैं, वो कहते हैं कि इसने आवाम को मारा है, हम उस आवाम को प्रोटेक्ट कर, वो भी मिसाइल मारते हैं, अल्टीमेटली वहां पे लोग मर रहे हैं,
नुकसान जी इंसानों इंसानी जानों का होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और यकीनन ये बात आपकी दुरुस्त है कि गैर जानिबदार तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन जिन मुल्कों ने स्ट्राइक में हिस्सा लिया है उनका ये कहना है कि उन्हें पूरा यकीन था कि कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए गए। तो बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अता मोहम्मद साहब।
देखिए मैं इसमें सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ये कहा कि इराक में वसी को माने थे कि नहीं हथियार थे, आज वो लोग बैठे हैं बिल्कुल जिंदा है, लेकिन कितने ज्यादा 13 लाख से ज्यादा लोग मर गए वहां पे, अफगानिस्तान की सूरत हाल आपके सामने। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे एक कमीशन रिपोर्ट आई यूके में, और उस कमीशन रिपोर्ट में भी अपनी गवर्नमेंट को उन्होंने मुर्दे काम ठहराया। तो मेरे ख्याल में ये आर्गुमेंट अब इतना ज्यादा वैलिड नहीं है कि ये कहें कि हमें श्योर है, क्योंकि इतने जो बंदे मर गए 10 साल बाद अगर ये गलत साबित हो गए तो वो तो वापस नहीं आने वाले। एंड व्हाट वी हैव डन दीज पीपल, व्हाट दे हैव डन इन इराक, इराक की सूरतयाल सदाम के दौर में ऐसी तो नहीं थी। अगर असद रजीम खड़ा खत्म करते हैं तो अल्टरनेट क्या होगा, वहां पे फिर एक बैच खड़ी हो जाएगी। तो ये अनफॉर्चुनेट है।
प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो प्रोफेसर अता मोहम्मद हमसे बात कर रहे थे। अब बैरिस्टर अमजद मलिक हैं, बरतानिया से हमारे साथ हैं। बैरिस्टर साहब आपने देखा कि इससे पहले के जो वाकयात हुए, बैरिस्टर साहब की लाइन डिस्कनेक्ट हुई है, उन्हें हम दोबारा उनसे रब्ता करते हैं। तो इस दौरान रिटायर्ड ब्रिगेडियर महमूद शाह हमारे साथ हैं, दिफाई तजियाकार हैं और एक साबिक फौजी भी हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि इस तरह के हमलों की कितनी अहमियत होती है, फौजी लिहाज से ये कितने मौसर होते हैं। जी ब्रिगेडियर साहब।
मेरे ख्याल में मिलिटरीली तो इसका कोई इतना इफेक्ट नहीं होता, जब तक कि वॉर में हमेशा कहा जाता है कि एयर जो है वो डिसाइसिव नहीं होती जब तक ग्राउंड फोर्स जो है उसको फॉलो ना कर ले। मेरे ख्याल में ये वर्ल्ड वॉर की भी हमारे पास एग्जाम्पल्स है और अभी भी है, इसमें इंसानी जानों का बहुत ज़िया होता है, और मेरे ख्याल में ऑन ग्राउंड जो है इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। तो मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त जो इस्लामी ममालिक में हमारी तरफ जनरली जो सोच है उसको अमेरिका की तरफ से एक ज्यादती तस्वर किया जाता है। वो समझते हैं कि शाम में इस वक्त तो जो फोर्सेस है जो आईएस जिस पे शक था या कहा जाता है कि ये अमेरिका या उनकी तरफ से ये सपोर्टेड है, और एक्चुअल जो टारगेट है वो सीरियन आयल है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि इसको जो कहते हैं कि गैस का हमला हुआ है दरअसल एक बहाना था, और इससे पहले देखा जा रहा था कि आईएस को इन इलाकों में काफी नुकसान हुआ है और वो रिट्रीट पे है, تو امریکہ نے بلکہ اعلان کیا تھا کہ وہ اپنے فورسز کو واپس وہاں سے بلائیں گے اگر کوئی ہے نہیں تو صحیح. تو میرے خیال میں اس کے اندر پھر یہ گیس کا شوشہ اور پھر اس کے بعد جو ہے اوپر سے حملہ اور ساتھ ہی رشیا کی طرف سے بھی میرے خیال میں ایک قسم کی دھمکی کہ اگر ایسا کیا گیا تو ہم تو میرے خیال میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے تعلقات بگڑیں گے, بلکہ یہاں تک وہ بات کرتے تھے کہ تیسری جنگ عظیم کی طرف, لیکن میرے خیال میں ابھی تک رشیا اس پوزیشن میں نہیں ہے, ملٹریلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ امریکن کو سیریا سائل کے اوپر جو ہے وہ چیلنج کریں. تو میرے خیال میں ایک زیادتی تصور کی جا رہی ہے جس پہ سیرین کے جو مسلمان ہیں ان کے اوپر ایک زیادتی دونوں طرف سے وہ مارے جا رہے ہیں.
بریگیڈیئر صاحب, یہ جس طرح کے حملے یہ بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ مخصوص اہداف پر جا کے میزائل مارے جاتے ہیں اور کولیٹرل ڈیمیجز کے ساتھ جو نقصان ہے کم سے کم ہوتا ہے, اور امریکہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ کامیاب ایک آپریشن تھا اور انہوں نے وہ تنصیبات تباہ کر دی ہیں, تو اگر یہ صرف تنصیبات پر حملے ہوتے ہیں تو سویلینز کا نقصان تو ان کے کہنے کے مطابق نہیں ہوتا.
بہتر یہ تو صرف کہنے کی باتیں ہیں, وار ایم جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتی ہیں کہ یہ تنصیبات کہاں پر ہو. یعنی ابھی یہ کہا جاتا ہے کہ روس جو ہے وہ پروبلی وہ کرے گا ریٹیلیٹ اگر ان کے اپنے جہاز یا کوئی تنصیب جو ہے تنصیبات جو ہے وہ انڈر اٹیک آ جائیں. تو سیریا ابھی میں سن رہا ہوں اپنی اس قسم کی تنصیبات جو ہے موو کر رہی ہے رشیا کے ساتھ جو ان کی تنصیبات ہے, تاکہ جب یہ حملہ ہو تو اس کی بجائے ان کو لگے. تو یہ تو وار ٹیکٹس ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بھی یہ بڑھیں گے.
ہاں, لیکن ابھی فی الحال کہا یہی جا رہا ہے کہ روس کی جانب بھی ان حملوں کا رخ نہیں تھا اور کوئی اس کا نقصان بھی نہیں ہوا, اور یہ ایک ہی دفعہ یہ حملہ کیا جانا تھا جو کہ کر دیا گیا اور ختم ہو گیا. تو پھر اس سے پہلے بھی 2017 میں جو حملہ کیا گیا تھا اس کے بعد اس کو اس سے کیسے فرق دیکھا جائے کہ وہ صرف امریکہ کا تھا اور یہ اتحادیوں کا تھا؟
دراصل میں سمجھتا ہوں کہ ایک زیادتی ہے, ایک کمزور ملک ہے, یہ اپنا جو جس طریقے سے انہوں نے لیبیا میں کیا جس کو ابھی لوگ کچھ سمجھ رہے ہیں کہ ایک طریقے سے انسانی حقوق کی بہت بڑی خلاف ورزی ہے, وہاں پر جو بھی حکومت تھی جو بھی آدمی تھا وہ وہاں کے لوگوں کے لیے اچھا تھا, لیکن ابھی وہاں پر جو امریکہ نے کیا وہ اچھا نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیریا میں بھی اس کی کوشش ہے, لیکن ابھی تک اسد کی جو بھی گورنمنٹ ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے, اور میرے خیال میں کسی ملک کا یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ جی وہ ریجیم چینج کی بات کریں. میرے خیال میں یہ ایسے ایشوز ہے جس کے اوپر سماؤ امریکہ دیکھ نہیں رہا ہے ورلڈ اوپینین کو کہ آہستہ آہستہ ورلڈ اوپینین کس طرف جا رہا ہے, اور وار کے اندر یہ کہہ دینا کہ جی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوگا یا کم سے کم ہوگا, یہ ریلیٹو باتیں ہیں. یعنی وہ ہیں, آپ عراق میں دیکھیے کتنی کیجولیٹیز ہو گئی, ابھی پروفیسر صاحب کچھ فگر بتا رہے تھے, افغانستان میں کتنی ہو گئی ہیں, اور امریکہ کے کون سے مفادات ہیں پورے دنیا میں جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تھوڑا سا اپنی پالیسیز کے اوپر سوچ لینا چاہیے.
جی ٹھیک, بریگیڈیئر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے, ایک فوجی نوعیت کا سوال آپ سے اور کریں گے. اس وقت بیرسٹر امجد ملک نے برطانیہ سے ہمیں جوائن کیا ہے, تو ہم ان سے بات کرتے ہیں. بیرسٹر صاحب, آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں جب جی آواز آ رہی ہے نا آپ کو ہماری؟
جی آ رہی.
جی تو پچھلے دنوں جو روسی ایجنٹ کا واقعہ ہوا سیلسبری میں, ان پر اور ان کی بیٹی پر جو حملہ کیا گیا, برطانیہ نے پوری طرح سے روس کو اس کا ذمہ دار قرار دیا, تو اب جو یہ حملہ کیا گیا ہے شام میں, آپ کے خیال میں کیا اس سے کوئی کنیکشن بنتا ہے اس کا؟ کیا برطانیہ پہلے ہی اس حد تک روس سے نالا تھا کہ اب اس حملے میں شریک ہوا؟
پہلے تو ویپنز جو اس طرح کے کیمیکل ویپنز ہیں اس کے اوپر تو میرے خیال میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پوری دنیا اس کی مذمت کرتی ہے اور ایسی کاروائیوں کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے, لیکن اس کا ایک فورم اور طریقہ کار موجود ہے کہ آئیے انسپیکشن کروائیں, یو این او میں لے کے جائیں, सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाएं और एग्जॉस्ट करें तमाम एवेन्यूज, फिर कहीं अगर आपको हमला करना पड़ता है तो फिर आप अपनी अपनी मुल्क की जो कबीना या अपनी कांग्रेस है उससे इजाजत लें। यहाँ पे वो सारी जो कदगने हैं या जो रुकावटें वो दूर करके सीधा ही अटैक किया गया है, जो अच्छी मिसाल नहीं है। सेनर एलिमेंट इसको अच्छा नहीं समझ, कोई इमरजेंसी भी नहीं है, कोई नेशनल सिक्योरिटी इशू भी नहीं है, फिर उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है कि वहां पे रशिया की प्रेजेंस है, वहां पे आपने एक रोड मैप दिया था पीस प्रोसेस के लिए वो है, फिर वहां पे आईसिस की मौजूदगी है रेडिकलाइजेशन के लिए, ये फॉर्डर का किरदार अदा करता है। और जैसे अभी आपने कहा है कि एक 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 सेलमेट है भी जो रशियन एजेंट की हलाकत हुई है बरतानिया में, उसके बाद ऑलरेडी तल्लुकात पेचीदा है और वेस्ट एक स्टैंड ले रहा है और रशिया के खिलाफ उन्होंने डिप्लोमेटिक विदड्रॉल भी किया है अपने मिशन से और लोगों को वापस भी भेजा है, हो सकता है ये इसमें कोई बिल्कुल ये भी उसकी कड़ी हो सकता है कि रशिया के खिलाफ एक महाज बन रहा है और जहां जहां रशियन इंटरेस्ट है वहां पे ऐसी कार्रवाइयां की जाए जिससे रशिया जच हो। हैविंग सेड दैट, लेकिन फिर भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना चाहिए कि ये इस तरह के इंटरनेशनल मामला के ऊपर अपने लोगों को अपीज करना या रेटिंग बढ़ाना वाला ये चक्कर नहीं चलता, ये इसके बहुत गहरे असरात होते हैं। और जिस मुल्क में आप घुस रहे हैं उसमें अगर आपका लीगैलिटी इशू है तो आपको उससे भी ज्यादा चीजें भुगतनी पड़ती हैं। और इराक में हम भुगत चुके हैं कि इराक में वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के चक्कर में आप एक मुल्क में घुस गए, पूरा मुल्क तबाह कर दिया, अभी तक वो संभलने में नहीं आया। और अगर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन और केमिकल यूज ऑफ वेपन के ऊपर इतना ही हमारी ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट है तो रशिया के खिलाफ तो वैसे ही फिर जाना चाहिए था सिक्योरिटी काउंसिल में कि उन्होंने अपने लोगों के खिलाफ केमिकल वेपन यूज किए। तो अगर आप किसी मुल्क के खिलाफ या उसके यूज ऑफ वेपन के खिलाफ या केमिकल वेपन के खिलाफ इतने ही हाई मॉरल ग्राउंड पे, तो वो फोरम इस्तेमाल करें जो बनाए गए हैं, जो इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं यूएनओ के फोरम के ऊपर या दूसरे फोरम के ऊपर बनाए गए हैं। और यहाँ पे जो साफ लग रहा है कि यूनिलैटरल अटैक और जिस तरह बरतानिया ने उसको टो किया है वो कोई अच्छी मिसाल हम कायम नहीं कर रहे पूरी दुनिया के लिए। वो माइट इज राइट वाली जो ये जो जो हम करते हैं जो सेट करते हैं एग्जाम्पल, फिर छोटे छोटे मुल्क उसको अपने हिसाब से ट्रांसलेट करते हैं, जहां जहां फिर आपकी कहीं आग लगी होती है वहां पे फिर लोग इसको अपने मरूजी हालात के मुताबिक डिक्टेट करते हैं और उसको उसी पराये में इस्तेमाल करते हैं। फिर हम चीखते हैं कि जी यूएनओ में ले जाना चाहिए था, सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाना चाहिए था, वो फिर ये मिसालें देते हैं कि जब सुपर पावर की बात आती है तो वो कहीं किसी से नहीं पूछता, और जब आप छोटे मुल्कों की या रीजनल मामला के ऊपर बात आती है तो आप यूएनओ और सिक्योरिटी काउंसिल का चीखते हैं या G8 मुल्कों का चीखते हैं या यूरोपियन ब्लॉक का चीखते हैं। तो मेरे ख्याल में एक एक पैरिटी होनी चाहिए इस तरह के मामला के ऊपर। वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन या केमिकल वेपन्स अगर कहीं हैं तो इंटरनेशनल एजेंसी मॉनिटर करे, प्रॉपर यूएन का वफद वहां जाए और उनको कहीं ना कहीं आप बांधे। ईरान में भी आपने ऐसा ही किया है, सीरिया को ईरान से आप किस तरह डिफरेंट कर सकते हैं, और अगर आप करना भी है तो पहले वो एग्जॉस्ट करें रेमेडीज जिससे पहले जिसके बाद ये अटैक्स आते हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह के अटैक जो हैं उनके काफी रिपरकशंस हैं और ब्रिगेडियर साहब ने बड़ा डिटेल में बयान किया है, तो मेरे ख्याल में इसकी फैटेलिटीज जो है या कल को अगर जंग बनती है तो जो कैजुअलिटीज हैं उसका पहले सोचना चाहिए।
अमजद मलिक साहब आपसे बात करते हैं, मैं आपको सुनवाना चाहूंगी अमरीकी वजीर दिफा की एक साउंड बाइट जिसमें उन्होंने बहुत इसको डिफेंड किया है, आइए सुनते हैं।
There's a tactical concern, ma'am, that civilian innocent people, we don't add to any civilian deaths and do everything humanly possible to avoid that. We're trying to stop the murder of innocent people.
वो कह रहे हैं कि मसला मासूम लोगों का था, हम शहरियों की अमवात नहीं चाहते थे, इससे बचने के लिए हर मुमकिन इकदामात किए, हमने कोशिश की कि मासूम लोगों का कत्ल ना हो, लेकिन इस हद तक जिस हद तक हमारे कंट्रोल में था।
तो ये अमरीकी वजीर दिफा का बयान था। अमजद मलिक साहब आपने ठीक कहा, लेकिन आप जानते हैं कि बरतानिया ने भी कोशिश नहीं की यूएन में जाने की, बराह रास्त रूस पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने बरतानिया की सरजमीन पर रूसी एजेंट पर कीमियाई हमला किया। तो जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो फिर हुकूमतें फौरी तौर पर फैसला करती हैं। तो अब ठीक है, बैरिस्टर साहब हमें शायद नहीं सुन रहे, तो महमूद शाह साहब से आखिरी सवाल करते हैं। शाह साहब आप बताइए کہ اب یہ طرز ہو گیا کیا قوموں نے فوجی سطح پر اتنے مختصر حملوں کو کوئی پیٹرن بنا لیا ہے یا صرف یہ بڑی طاقتوں کی بات ہے؟
نہیں, یہ میرے خیال میں بڑی طاقتوں کے پاس ہے, اور اگر ہم اوور آل سچویشن کی اسسمنٹ کریں, میرے خیال میں ایک چیز کا صرف انتظار ہے کہ رشیا جو ہے اپنا ملٹری اسٹرینتھ جو ہے اتنا بڑھا لے جیسے وہ کر رہا ہے روز بروز, کہ وہ امریکہ کو اوپنلی کسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ چیلنج کر سکے, اور اگر وہ ہو تو ہم ورلڈ وار کے اندر تیسری جنگ عظیم جو ہے اس کے اندر چلے جائیں گے. امریکہ اس کو بار بار ٹیسٹ کر رہا ہے کہ کیا اس کی ملٹری اسٹرینتھ اتنی بڑھ گئی ہے یا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈینجرس کورس ہے اور اس کو اوائڈ کرنا چاہیے.
ٹھیک, بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر محمود شاہ سے بات کر رہے تھے, اور ترکی نے بہت کوشش کی کہ اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہو, بہت زیادہ مصالحت کی کوششیں کی. ہمارے ساتھ فرقان حمید ہیں استنبول سے, اور ٹرکش ریڈیو اینڈ ٹی وی کے ساتھ وابستہ ہیں, اس کے علاوہ کالم بھی لکھتے ہیں. تو ہم ان سے معلوم کرتے ہیں کہ ترکی کی یہ کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں, آخر کار حملہ کیا گیا, کیا کہیں گے آپ؟
ہاں جی, کہ ترکی کافی عرصے سے, آپ کو پتا ہوگا ترکی کے صدر ٹرمپ کے ساتھ بھی ٹیلی فون پر مذاکرات ہوتے رہے, صدر پوتین کے ساتھ بھی مذاکرات ہوتے رہے. پوتین نے ترکی کا دورہ بھی کیا تھا, سیفری کی اجلاس بھی منعقد ہوا تھا جس میں ایران کے صدر حسن روحانی نے بھی شرکت کی تھی. کوشش یہی تھی کہ ان تمام سلسلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکے, لیکن ابھی تک جو ہے وہ, حالانکہ ایک دو روز قبل جو ہے ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے واضح طور پہ کہا تھا کہ اب جنگ کے آثار نظر نہیں آ رہے, کچھ حالات جو ہیں وہ تھوڑے سے مدھم ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اچانک ہی ایک کل رات ہی جو ہے وہ شام امریکہ نے جو ہے شام پر حملہ کر دیا, یہ کسی کو, لیکن اس سے پہلے جو ہے ترکی کے چیف آف اسٹاف کو بتا دیا گیا تھا کہ ہم حملہ کرنے والے, لیکن اس سے پہلے حالات یہی لگ رہے تھے شاید ہو سکتا ہے امریکہ جو ہے تھوڑا سا ٹائم دے روس کو اور شام کو کہ حالات کو مزید بہتر بنایا جائے, لیکن وہ ٹائم دینے کے بجائے جو ہے امریکہ نے براہ راست اچانک جو ہے وہ حملہ کر دیا, جسے ترکی کی جو کوششیں تھیں جو امن کی قائم کرنے کی کوششیں تھیں وہ ابھی تک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید آگے ترکی اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے, کیونکہ ترکی کے ابھی اس وقت جو ہے روس کے صدر پوتین کے ساتھ بھی بڑے گہرے تعلقات ہیں, پوتین جو ہے تقریباً پچھلے دو تین ماہ سے مسلسل جو ہے وہ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان سے رابطہ قائم رکھے ہوئے ہیں, جبکہ صدر ٹرمپ نے بھی تین چار بار جو ہے ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان سے ٹیلی فون کیا ہے اور مذاکرات کی ہے. اب حالات کس طرح میں بیٹھتے ہیں یہ وقت ہی بتا سکے گا. جی
جی ٹھیک, لیکن آپ نے کوئی وہاں کے میڈیا میں کیا رد عمل دیکھا ہے اس حملے کا؟
ہاں, میڈیا میں جو ہے دیکھا اس وقت جو ہے ترکی میں دو ونگ ہے, ایک لیفٹ اور رائٹ ونگ. رائٹ ونگ کی طرف سے وہ کہہ رہے ٹھیک ہے ترکی جو ہے امریکہ کو کرنا چاہیے تھا کیمیائی حملہ, جو کیونکہ شام کے صدر جو ہے انہوں نے جو معصوم انسانوں کو کیمیائی حملے کی اور جو ہلاک کیا, جو کچھ کیمیائی ہتھیار استعمال کیے جائے وہ نہیں کیے جانے چاہیے تھے, پہلے بھی جو ہے وہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جو لیفٹ ونگ ہے وہ کہہ رہی ہے جو ہے صدر ٹرمپ کا جو ہے سارا جو ہے گیم ہے, یہ چاہے وہ کھیل ہے, وہ انہوں نے کھیل اس لیے کھیلا ہے اس سے پہلے جو وہ عراق میں یہ کھیل کھیل چکے ہیں, اب جو ہے وہ شام میں یہ کھیل کھیل رہے ہیں تاکہ علاقے کو جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے مستحکم نہ کیا جا سکے, علاقے میں جو امن قائم نہ ہو سکے, یہ امریکہ کی چال ہے. لیفٹ ونگ کے اخبارات میڈیا جو ہے وہ اسی طرح سے ٹرمپ کی جو ہے اس میں جان بوجھ کے اپنی جو ان کی جو پوزیشن کمزور ہو رہی تھی اس پوزیشن سے نکلنے کے لیے انہوں نے یہ حملہ کیا. جی
تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہاں کیمیائی ہتھیار چونکہ استعمال کیے گئے اس لیے امریکہ کو یہ حملہ کرنا پڑا؟
ہاں جی, ہم یہ بتا رہا ہوں کہ جو رائٹ ونگ ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہاں امریکہ نے بہتر کیا, وہاں پہ کیمیائی ہتھیار جو ہیں وہ استعمال نہیں ہونے چاہیے, لیکن ابھی تک اس سلسلے میں کوئی واضح ثبوت تو سامنے نہیں آیا, جیسے کیونکہ ابھی اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک ڈیلیگیشن ہے جو ہے وہ انہیں چیک کرنا تھا, ان کی انسپیکشن کرنی تھی, ابھی تک رپورٹ آنی تھی, رپورٹ ابھی تک آنے سے پہلے یہ ایسا کیا جا چکا ہے, اس لیے تھوڑے سے اس سلسلے میں جو ہے خدشات لوگوں میں پائے جاتے ہیں, یعنی اگر رپورٹ آنے کے بعد اگر حملہ کیا جا جاتے تو شاید جو ہے وہ پوزیٹو طرف سے ترک عوام کی طرف سے پوزیٹو ریئیکشن ہوتا ہے. لیکن ابھی بھی عوام یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ امریکہ کو ایسا حملہ کرنے سے پہلے جو دیکھنا چاہیے تھا کہ کیمیائی ہتھیار جو وہ استعمال کیے جا رہے ہیں واقعی صحیح ہے یا نہیں, یا انہوں نے ڈرون رچایا جیسے کہ عراق میں رچایا تھا. کچھ تقریباً جو ہے 50% کے قریب جو ترک ہیں وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ بشر اسد نے کیمیائی ہتھیار جو ہیں وہاں پہ استعمال کیے ہیں. جی
فرقان حمید صاحب ہم سے بات کر رہے تھے استنبول سے, بہت بہت شکریہ آپ کا. میر ویس یاسین ہمارے ساتھ ہیں اور یہ سربراہ ہیں خبریال نیوز ایجنسی کے, لندن سے ہمارے ساتھ ہیں. میر ویس صاحب, خطے میں آپ دیکھتے ہیں کہ مشرق وسطی کی طرف اس وقت توجہ کافی ہے, وہاں بہت بڑا یہ ایک حملہ ہوا, بہت بڑا واقعہ. اتنی ہلچل اس وقت نہیں مچی تھی جب خبریں آ رہی تھیں کہ شام نے کیمیائی حملہ کیا ہے دھواں پر, تو اب چونکہ اتحادیوں نے وہاں حملہ کر دیا ہے پوری توجہ اس طرف ہے. ایک خطہ جنوبی ایشیا کا افغانستان, جہاں طالبان جو ہیں برسر پیکار ہیں, حکومت کے ساتھ لڑائی ان کی جاری ہے اور افغان حکومت کوشش کر رہی ہے ان کی بغاوت کو سر کرنے کی. تو آپ یہ بتائیے کہ ابھی اس خطے کی جانب توجہ اسی طرح ہے یا کہ وہ ذرا دب گئی ہے بات؟
سب سے پہلے تو میں میرویس افغان ہوں, یاسینی صاحب افغان پولیٹیشین ہے, وہ میرویس یاسینی ہے, اسے تھوڑا سا ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. اور دوسری جانب اگر دیکھ لے, اب وہی طرح افغانستان دنیا کے لیے اہم نہیں ہے جس طرح عراق پہ جب حملہ ہو رہا تھا اس وقت اہم تھے. تو جب عراق پہ حملہ ہوا تو اسی تناظر میں افغانستان کو یا افغان گورنمنٹ کو یا افغان لوگوں کو یا دنیا والوں کو یہ خدشہ تھا کہ اس سے کہ عراق کے حملے سے افغانستان کو نقصان پہنچتا ہے, کیونکہ امریکہ کا توجہ جو ہے وہ عراق کی طرف مڑ گئی تھی. لیکن اب اس بار جب سیریا پہ حملہ ہو رہی ہے تو میرے خیال سے اس کی ڈائریکٹ اثر تو افغانستان پہ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ افغانستان اب دنیا کی اسی سرخیوں میں نہیں ہے جو پہلی تھا. اب دنیا والوں کے لیے افغانستان اتنے ہی اہم نہیں رہا جو پہلی اہم تھا. اب انڈائریکٹلی تو ظاہر ہے اس پہ اثر ہوئے گا, اور اثر بھی یہی ہوئے گا جو کہ باتیں ہوتے ہیں, جو کہ سیاست ہوتے ہیں, جو کہ میڈیا ہوتے ہیں, ان کی سرخیاں اور سب کچھ سیریا ہی رہے گا. تو انڈائریکٹلی اثر ہے, اور میرے خیال سے اگر سامنے اثر کی بات ہم کر لیں تو اتنی زیادہ اثر نہیں پڑ سکتا. ہاں, افغان گورنمنٹ شاید وہ یہ کوشش کر لے, کوششیں تیز کر لے اس کے لیے کہ افغانستان رہے امریکہ کے پروگرام پر, جو کہ رہے گا.
جی, ان کی لائن شاید ڈراپ ہو گئی. میر ویس خان ہم سے بات کر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ افغانستان میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ اتنی توجہ طلب نہیں ہے جتنی کہ اب شام کی طرف توجہ ہو گئی ہے, اور اس کا براہ راست اثر تو نہیں ہے, لیکن بہرحال ان کا کہنا یہی تھا کہ جب تک کہ شام میں امن نہیں ہوتا تو دنیا کی توجہ اس طرف رہے گی, اور یقیناً طالبان کی لڑائی بھی جاری ہے افغان حکومت کے ساتھ اور صورتحال وہاں بھی مکمل طور پر کنٹرول میں نہیں آئی ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان کی سیاست پہ بات کریں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور جہاں رنگ میں اب تک ہم نے شام کی صورتحال پر بڑی تفصیل سے بات کی, کیونکہ آپ جانتے ہیں کل رات امریکہ, برطانیہ اور فرانس نے شام کی کیمیائی ہتھیاروں کی تنصیبات پر راکٹ حملے کیے, فضائی حملے کیے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ حملہ صرف ایک ہی دفعہ کے لیے تھا تاکہ شام کو انتباہ کیا جا سکے کہ وہ آئندہ کیمیائی ہتھیار استعمال نہ کرے, جو کہ امریکہ اور خاص طور پہ فرانس اور برطانیہ کا یہ کہنا ہے کہ اس نے دھواں میں کیمیائی ہتھیار استعمال کیے اور اسی وجہ سے امریکہ نے یہ ضروری سمجھا کہ شام کو اس سے باز رکھا جائے, اور اگر وہ اپنے کیمیائی ہتھیار تلف نہیں کرتا تو امریکی حملے کے ذریعے شام کی کیمیائی ہتھیاروں کی تنصیبات جو ہیں انہیں مسمار کر دیا جائے. اب ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی پالیٹکس کی. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں نواز شریف جو سابق وزیر اعظم ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ بھی ہیں, انہیں سپریم کورٹ نے آرٹیکل 62 آئین کے اس کے تحت انہیں نااہل قرار دے دیا ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے, اور اس کی وجہ سے اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, ایک بے یقینی کی صورتحال سیاست میں, اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑی جماعت مسلم لیگ نون کی جو سیاسی پوزیشن ہے وہ کیا ہو گئی ہے, اور آئندہ انتخابات جو ابھی ہونے والے ہیں ان میں اس جماعت کو اس سے کیا نقصان کیا فائدہ ہو سکتا ہے. اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر رسول بخش ریس جو لمز میں پروفیسر ہیں اور لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی پروفیسر صاحب, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. آپ بتائیے گا, جی آپ بتائیے گا کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی جو پوزیشن ہے وہ پاکستان کی سیاست پر کیا اثر ڈال رہی ہے؟
میرا خیال یہ ہے کہ جون جون انتخابات قریب آتے جا رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی لوگ مسلم لیگ نون کو چھوڑ رہے ہیں, اور اس فیصلے سے ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب آئندہ کبھی بھی زندگی میں یہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے, لیکن وہ سیاست تو ضرور کرتے رہیں گے. ان کی اب کوشش یہ ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے مریم نواز کے لیے کوئی جگہ پیدا کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو تتر بتر ہونے سے بچائیں کہ اس کو کیسے اکٹھا رکھ سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کا زبان اور ان کی زبان اور ان کی جو سیاست ہے وہ تنقید کرتی رہے گی فوج پر بھی اور عدالت پر بھی. ان کا خیال یہ ہے کہ ایسا کرنے سے وہ عوام میں زیادہ مقبول ہو سکتے ہیں, اور اگر اس مقبولیت کی بنا پر دوبارہ مسلم لیگ نون منتخب ہو کے آ جاتی ہے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے جو آرٹیکل 62 اور 63 ہے آئین سے ان کو نکال دیا جائے. لیکن یہ موقع تو ان کے پاس پہلے ہی موجود تھا جب 18ویں ترمیم ہوئی ہے, اور اس کا ذکر اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے کر دیا ہے کہ ان کو یہ موقع تھا, اور بعد میں بھی لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں اس آرٹیکل کے تحت, تو تب پارلیمان حرکت میں کیوں نہیں آئی اور مسلم لیگ نون کی قیادت کیوں حرکت میں نہیں آئی؟ کیونکہ یہ ایک قانون موجود ہے, ظاہر ہے اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کرنا تھا. کمزور ہوگی لیکن میں نہیں سمجھتا کہ, اور اس کے اندر بھی جو خلفشات چل رہے ہیں پارٹی کے اندر کہ قیادت کون سنبھالے گا, میاں نواز شریف کی کوشش ہے کہ میاں مریم نواز سنبھالے, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ترانے پہلے پڑی ہوئی ہیں پارٹی کے اندر, تو پارٹی کے تقسیم ہونے کا خدشہ موجود ہے.
جی تو آپ کے خیال میں اتنی زیادہ اگر کامیابی نہیں بھی لیتی تو بھی اکثریتی پارٹی مانا جائے گا اس کو, آپ کو امکان نظر آتا ہے؟
یہ کہنا ذرا مشکل ہے کہ مقابلہ زیادہ تر پنجاب میں ہوگا اور خیبر پختونخوا میں بھی ہوگا, تو سارے ملک میں مقابلہ ہوگا, اور دیکھتے ہیں کہ انتخاباتی اتحاد کیسے بنتے ہیں. مسلم لیگ نون کے ساتھ وہی اتحادی جائیں گے جو اس وقت موجود ہیں, ان کے ایک اتحادی نے جو جے یو آئی ہے اس نے ایم ایم اے دوبارہ بنا لی ہے اور اس میں شرکت کی ہے, اور اسی طریقے سے جو تحریک انصاف کی اتحادی تھی جماعت اسلامی وہ بھی ایم ایم اے میں چلی گئی ہے. مذہبی جماعتیں علیحدہ ہو گئی ہیں, کہ مذہبی جماعتیں کس طرف ہو جاتی ہیں, کیا وہ تقسیم ہوتی ہیں؟ کیونکہ یہ الیکشن اگر ایسا ہوتا ہے کہ تین تین چار چار جماعتیں انتخابات میں حصہ لیتی ہیں تو ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی پارٹی کو ضرور نقصان ہوگا, تو اس نقصان سے بچنے کے لیے ترجیح یہ ہوگی کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے. یہ الائنس تو نہیں ہوتے لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک شکل ہے اس کی بالواسطہ طور پر, اور پھر جب انتخابات ہو جاتے ہیں تو تب بھی ان کا وہ اتحاد برقرار رہتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ اتحاد کیسے بنتے ہیں, لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کا پلڑا بھاری ہے جس طرح سے لوگ اس میں داخل ہو رہے ہیں, اور یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس سے کافی مسلم لیگ نون کو جھٹکا لگا ہے.
ٹھیک ٹھیک پروفیسر صاحب, بہت بہت شکریہ بڑی تفصیل سے آپ نے پوزیشن بتائی پاکستان میں ایک بڑی جماعت کی. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں احمد بلال محبوب صاحب جو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی کے سربراہ ہیں پل ڈیٹ کے, اور انتخابات سے پہلے پاکستان میں نگراں حکومت کے قیام کی آئینی ضرورت پر ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی بلال صاحب, بتائیے گا کہ یہ ضرورت آئین کے تحت تو موجود ہے, اس وقت کس حد تک اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں نگراں حکومت کی؟
دیکھیے, اس میں جو چیز اب تک سامنے آئی ہے اس کے مطابق تو وزیر اعظم اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے درمیان ایک رسمی میٹنگ تو ہو چکی ہے, اور غیر رسمی کانٹیکٹس اور رابطے اور ڈسکشنز بھی بہت عرصے سے جاری اور شاید اس وقت بھی جاری ہوں گے. لیکن یہ ساری جو کوشش ہے, یہ جس وقت اسمبلی کی مدت پوری ہوگی یا اسمبلی جب ڈیزالو کر دی جائے گی تو اس کے فوراً بعد یہ ذرا تیزی پکڑے گا, اور 3 دن کے اندر تو دستور کے مطابق ایک نگران وزیر اعظم کی یا تو تقرری ہو جائے گی دونوں کی رضامندی سے, اور اگر وہ نہیں ہو پائے گی تو پھر یہ معاملہ ایک پارلیمانی کمیٹی کے سپرد ہو جائے گا, اور اس کے پاس بھی 3 دن ہوں گے. دونوں لوگوں کی طرف سے دو دو لوگوں کا نام بھیجے جائیں گے, وزیر اعظم کی طرف سے, قائد حزب اختلاف کی طرف سے, اور ان 4 ناموں میں سے پھر پارلیمانی کمیٹی کسی ایک کا یا تو انتخاب کر لے گی 3 دن کے اندر, اور اگر وہ بھی نہیں کر سکے گی تو پھر یہ معاملہ ان 4 ناموں سمیت الیکشن کمیشن کے سپرد جائے گا, جو 2 دن کے اندر پھر کسی نگران وزیر اعظم کا انتخاب کرے گا. پچھلی دفعہ بھی آپ کے یاد ہے 2013 کے انتخابات میں بھی جب یہ کیئرٹیکر گورنمنٹ کی یہ پرٹیکولر پروویژن پہلی بار استعمال میں آئی تھی تو اس وقت بھی نہ تو 2 وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف اس پہ رضامند ہوئے تھے, اور نہ ہی پھر پارلیمانی کمیٹی اس پہ کوئی نتیجے پہ پہنچ سکی تھی, اور بالآخر الیکشن کمیشن نے نگران وزیر اعظم کا انتخاب کیا تھا. تو حالات اس وقت مجھے نہیں معلوم کس طرف جا رہے ہیں, لیکن دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان جو اس وقت کھچاؤ کی کیفیت ہے وہ شاید 2013 سے بھی کہیں زیادہ لگتی ہے. تو کیا وہ کسی نتیجے پہ پہنچ پائیں گے اس کے بارے میں مجھے شکوک ہے, لیکن ہو سکتا ہے بالآخر وہ یہ نہ چاہتے ہوں کہ الیکشن کمیشن فیصلہ کرے, اس لیے شاید وہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائے, لیکن مجھے اس بارے میں شک ہے کہ وہ کسی نتیجے پہ پہنچ پائیں گے.
جی, لیکن آپ یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن جو فیصلہ کرتا ہے اسے کوئی چیلنج کر سکتا ہے؟
نہیں, اس کی کوئی پروویژن دستور میں تو نہیں ہے, لیکن بہرحال سپریم کورٹ ہمارے ملک میں کئی ایسے معاملات کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے, اور پھر ریٹ پٹیشن کے ذریعے بھی لوگ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. تو اگر وہ ہو جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا, لیکن ماضی میں تو اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ اس کو کامیابی کے ساتھ چیلنج کیا گیا ہو.
ٹھیک, تو اس کی ڈیڈ لائن کیا ہے, کب نگران حکومت کو کنٹرول لینا ہی لینا ہے؟
دیکھیے, وہ میں نے عرض کیا کہ یہ تو 3 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہے.
3 دن کب شروع ہوتے ہیں؟
یعنی جب اسمبلی ڈیزالو ہو جائے, یا جس دن اسمبلی کی مدت ختم ہو جائے
جی,
تو اس کے 3 دن کے اندر وزیر اعظم اور آؤٹ گوئنگ وزیر اعظم اور آؤٹ گوئنگ نیشنل اسمبلی میں قائد حزب اختلاف, ان دونوں کو اتفاق رائے سے 3 دن کے اندر ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا تقرر کرنا ہے. تو یہ 3 دن اگر فرض کریں 3 دن میں نہیں ہوتا تو پھر 3 دن مزید ہیں پارلیمانی کمیٹی کے پاس, تو 6 دن ہو گئے, اور 2 دن ہیں الیکشن کمیشن کے پاس, تو 8 دن, اور 1-2 دن یوں سمجھیں کہ ٹرانسمٹ کرنے میں یہ فیصلہ ایک دوسرے کو, تو 10-1 دن کے اندر یوں سمجھیں کہ زیادہ سے زیادہ کیئر ٹیکر حکومت جو ہے وہ مرکز میں اور اسی طرح صوبوں کے اندر وجود
میں
آ جانی چاہیے.
ٹھیک, بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب, ہمیں بتا رہے تھے کہ پاکستان میں نگراں حکومت کیسے قائم کی جاتی ہے اور کتنی مدت اس کے لیے درکار ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. پروگرام جہاں رنگ سے مدثرہ منظر کو اپنے پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر سیڈرک فرینکلن کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے بارے میں یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس کے تجزیہ کار جناب معید یوسف نے ایک نئی کتاب لکھی ہے۔ ہمارے ساتھی ندیم یعقوب نے جناب معید یوسف سے اس کتاب کے مندرجات اور خاص طور پر میڈیا کی اس خبر پر ان کی رائے پوچھی کہ دونوں ملکوں کے سفارتکاروں کی نقل و حرکت محدود کرنے کے ممکنہ اقدامات کے کیا مضمرات نکل سکتے ہیں۔ جواب میں جناب معید یوسف نے کہا،
یہ جو ڈپلومیٹس کو ریسٹرکٹ کرنے والی بات ہے اس میں ایسی چیز نہیں ہے دیکھنے والی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تعلق میں اتنی کشیدگی ہے، اتنی بد اعتمادی ہے کہ یہ ایک اور سگنل ہے امریکہ کی جانب سے کہ تعلقات کس نہج پہ پہنچ گئے ہیں۔ روکنے سے، محدود کرنے سے، کوئی 40 کلومیٹر سے باہر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کچھ رک جانا تھا۔ امریکہ کا موقف یہ ہے کہ پاکستان میں جو امریکی سفارتکار ہیں ان کو بھی اس طرح ہراس کیا جاتا ہے، اگر ریسٹرکشن نہیں بھی ہے تو ان کو کئی دفعہ ان کے پیچھے کوئی انٹیلیجنس یہ وہ اس طرح کے معاملات۔ تو یہ اصل عکاسی اس چیز کی کر رہا ہے کہ یہ تعلق اس لیول پہ آ گیا ہے کہ اب وہ ٹٹ فار ٹیٹ معاملات شروع ہو گئے۔ تو جو صحیح کرنے والی چیز ہے وہ اصل سوالات ہیں افغانستان پہ، باقی جو بڑے مسائل ہیں اس سے یہ چیزیں خود ہی ہٹ جائیں گی۔ یہ صرف ایک سگنل ہے، ابھی یہ پہلا سگنل ہے، آخری نہیں ہے بدقسمتی سے، ابھی اور بھی چیزیں آپ دیکھیں گے اسی سمت میں، لیکن یہ تعلق کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور اس خطے میں سلامتی کے لیے بھی مجھے نہیں لگتا اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔
محید، آپ کی جو نئی کتاب ہے بروکرنگ پیس ان نیوکلیئر انوائرمنٹس، اس میں آپ نے پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے بات کی ہے۔ یہ بتائیے، جو یو ایس کی پالیسی ہے ٹوڈز پاکستان میں، اس میں پاکستان کا جو جوہری پروگرام، اس پہ کتنا فوکس ہے، کتنا کنسرن پایا جاتا ہے یو ایس تھنکنگ میں؟
کنسرن ہے، اور پاکستان کا موقف یہ ہے کہ کچھ زیادہ کنسرن ہے اور اتنا کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی ایک تاریخ بھی ہے، واقعات جو پہلے ہوئے، لیکن بہرحال پچھلے 3-4 برس میں کافی کوشش کی گئی کہ کسی طرح پاکستان کو ہندوستان کے ساتھ ساتھ جوہری پروگرام کی جو گفتگو ہے اس کو مین اسٹریم میں لایا جائے، اور بجائے ایک پرابلم کے دیکھنے کے یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ پاکستان کا ایک جوہری ہتھیار کا پروگرام ہے، وہ رہے گا، لیکن کس طرح اس بات چیت کو اس طرف لے جایا جائے کہ کوئی خطرات نہ ہوں جوہری پروگرام کے ساتھ، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو سکے، کرائسس میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔
ساؤتھ ایشیا میں جو دوسری بڑی پاور ہے وہ انڈیا ہے اور وہ بھی نیوکلیئر پاور ہے۔ پاکستان اور یو ایس کے جب تعلقات دیکھتے ہیں تو وہ افغانستان کا ایشو ہے، پاکستان اور انڈیا کے تعلقات دیکھتے ہیں اس میں بھی ایک ایلیمنٹ ہے افغانستان کا۔ آپ کی بک میں آپ نے اسے کیسے ٹریٹ کیا ہے؟
دیکھیے، یہ کتاب جو ہے اس کا مقصد کرائسس کو سمجھنا تھا، جو ہندوستان پاکستان کے کرائسس ہوتے ہیں اور اس میں امریکہ کا کیا رول ہے، کس طرح امریکہ کے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے یا کیا معاملات ہوتے ہیں۔ اس میں ایل او سی کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں کر رہا اس پہ، کوئی اتنی رپورٹنگ نہیں، امریکہ میں تو بالکل بات نہیں ہو رہی، لیکن وہاں جو وائلنس کا لیول ہے وہ 2003 کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ چھوٹے معاملات جو ہیں اسی سے ایسکلیشن ہوتی ہے، اسی سے معاملات بڑھتے ہیں، اور یہ کتاب یہی بات بارہا کرتی ہے کہ اگر کرائسس ہوتا ہے تو اس کو مینیج کرنے کا ماضی میں تو طریقہ تھا اور امریکہ نے بھی اس میں ایک مثبت کردار ادا کیا، آیا امریکہ وہ رول پلے کر سکے گا، یہ ایک سوال اٹھتا ہے، اور اگر کر بھی سکے گا تو پاکستان اور ہندوستان کیا چاہیں گے، کیا اجازت دیں گے کہ ایسا معاملہ ہو جو پچھلے کرائسس میں ہوا، اور یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور اگر نہیں ہوگا تو ایک چیز میں نے اس کتاب میں کنکلوڈ کی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے پاس براہ راست کوئی طریقہ نہیں ہے اپنے کرائسس کو مینج کرنے کا ایک اچھے طریقے سے کہ وہ معاملات ہاتھ سے نہ نکلیں۔ تو ایک بہت خطرناک سی صورتحال ہے اور ایل او سی کے معاملے پہ غور بڑا ضروری ہے۔
ہم نے دیکھا ٹاپ لیول جو میٹنگز ہیں افغانستان پاکستان آفیشلز کے درمیان ہوئی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ کنڑ میں جو شیلنگ پاکستان کی طرف سے، ایک طرف بات چیت کا سلسلہ، دوسری طرف پاکستان کی طرف سے اس طرح کا، کیا ظاہر کرتا ہے، کیا کوئی بہتری ہونے جا رہی امید ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات؟
مجھے تو سچی بات یہ ہے کہ اب سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو فارمل میٹنگز ہیں اس میں بات کرتے کیا ہیں، کیونکہ میں تو آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ جب بھی پاکستان افغانستان یا امریکہ پاکستان کے درمیان اس طرح کی میٹنگز ہوتی ہیں اور بعد میں کوئی ریڈ آؤٹ ملتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا، مجھے لگتا ہے کہ دونوں سائڈز آپس میں اپنی بات کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو کنونس کر لیتے ہیں کہ دوسرے کو ہم نے باور کرا دیا جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے، اور دوسری سائڈ بالکل ایک فرق میسج لے کے وہاں سے چلی جاتی۔ تو یہ ایک ڈیفینیشن ہے بد اعتمادی کی، جب آپ ایک دوسرے کی بات ہی نہیں سمجھ رہے، کوشش کرنے کے باوجود نہیں سمجھ رہے، تو مجھے تو بہت کم امید ہے کہ پاکستان افغانستان یا پاکستان امریکہ، مجھے تو نہیں نظر آتا کہ کس طرح یہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔
ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔